الذهب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. إن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. من قد راقب حيلة يدركني يا رسول الله وعلى آله وصحبه. محترم حضرات کے ساتھیو دوستو بزرگوں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نواز شاہ صاحب نے اس مسجد میں اس مہرائے شریف کا انعقاد کیا. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں: یا اللہ تو ہمارے شاہ صاحب کو اپنی ویس مار رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، جنہوں نے کہ آج ہم سب کو حضرت علی حیدر کرار کے ذکر پر جمع کر لیا. محترم حضرات، جامع علی یہ نام ہی ایسا ہے کہ جب نام ہمارے ذہن میں آتا ہے خدا کی قسم دل کے غنچے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی عظمت و شان ایک افضلیت اور ایک ہے محبوب تر ہونا، یہ فرق ہے. ایک افضلیت اور ایک محبوب تر ہونا، لوگوں نے اس میں فرق نہیں کیا. افضلیت الگ چیز ہے اور محبوب تر ہونا یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، میرے والد اور علیہ رحمہ یہاں پہ مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک شخص ہے جو مزدور ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، بخار میں مبتلا ہے، بڑی سخت طبیعت اس کی خراب ہے، لیکن بامر مجبوری مزدوری کرنے جاتا ہے. اس کے باپ آتا ہے، کہتا ہے بیٹا واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آج اسی طرح رہ لیں گے، تمہیں بڑی تکلیف ہے، آج واپس آ جاؤ. وہ کہتا ہے بجانا چلے میں ابھی آتا ہوں. وہ یہ کہہ کر پھر کام میں لگ جاتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی مزدوری ہو جائے، کچھ کما لوں، پھر آ جاؤں گا. باپ دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا بس ہو گیا، جلدی آ جاؤ. باپ اپنی محبت میں بیٹے سے کہہ رہا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں باپ کو بھوکا کیسے رکھوں. وہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ چلیے میں ابھی آتا ہوں. پھر باپ گھر میں آتا ہے اور اپنے پوتے کو، بیٹے کے چھوٹے سے بچے کو لے کر آتا ہے، ننگے پاؤں اور ننگے سر، اور اسے دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا جب تک تم نہیں جاؤ گے یہیں پر کھڑا رہے گا. تو یہ وہ باپ جو مزدور جو ہے وہ اپنے بیٹے کو فوراً گود میں اٹھا کے واپس آ جاتا ہے. افضل تو اس کے لیے اس کا باپ ہے، لیکن محبوب تر اس کا بیٹا. ٹھیک ہے نا، افضل تو اس کا باپ ہے لیکن محبوب تر جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے. بیٹے کی تکلیف اس سے نہیں دیکھی گئی، اس نے یہ دیکھ لیا کہ باپ نے کئی چکر لگائے لیکن بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی گئی. افضلیت میں تو خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد کوئی ہے ہی. کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا جنا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل تر ہو کسی بھی زمانے میں کسی نبی کے بعد. لیکن محبوب تر جو ہے وہ حضرت علی حیدر کرار. ऐसा नहीं है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई, फरमाया मन कुंत मौलाहु फअलीयु मौला, मैं जिसका मौला, क्या माना मौला, माना क्या हुआ, मैं जिसका मालिक व मुख्तार उसकी जात में तसर्रुफ करने वाला। रमाने पर गौर करें आप, मौला का माना क्या है, सिर्फ वो मालिक नहीं है, मैं जिसका मालिक व मुख्तार हूं, मैं जिसका मालिक भी हूं और उस पर मुझे मुकम्मल इख्तियार भी है, और मैं उसकी जात में उसके माल में उसकी जान में तसर्रुफ भी कर सकता हूं, मौला उसे कहा जाता है। मन पुन तो मौला हो जिसका मैं मालिक को मुख्तार हूं, और जो ये समझता है कि मैं उसकी जान में तसर्रुफ कर सकता हूं, जो ये समझता है कि मैं उसके माल में तसर्रुफ कर सकता हूं, जो ये समझता है कि उसका दिल उसकी जान उसकी रूह उसके माल उसकी आबरू उसकी इज्जत सब मेरे लिए है, तो जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका उसी तरह मौला। जिसका मैं मौला हूं अली भी उसको उसी तरह मौला। ये फरमान मेरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर फरमाया। एक बार अर्ज करता हूं, जबकि मेरे हजरत अली हजरत करा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जबकि हजरत विदा के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली हजरत करार को भेज दिया था यमन की तरफ कि एल यार जाइए वहां पर ज़कात वगैरह वसूल करने का सिलसिला है, उस तरफ भेज दिया था। मुसलमान लोग जो वहां रहते थे उनसे ज़कात वगैरह वसूल करके आना था। हजरत अली हजरत करार को मालूम सरकार मदीना हज के लिए रवाना हो गए। आप रास्ते में हजरत अली से मिले, हजरत अली सरकार मदीना से रास्ते में मिले, अब जब मिले तो इहराम बांधना था। हजरत अली हजरत करार के पास कुछ कपड़े थे जो कि ज़कात के थे, हजरत अली के साथ कुछ लोग थे जो कि ज़कात की उगाड़ी वगैरह में गए थे, वसूल याबी में गए थे, उन्होंने वो थान फाड़े और अपने इहराम बना लिए। हजरत अली हजरत करार ने वो इहराम उनके जिस्मों से नोच लिए। मैं ज़कात का माल सरकार मदीना की इजाजत के बगैर तुम अपने जिस्मों पर पहनो, अली ये नहीं होने देगा, तुम्हारे ये अली नहीं होने देगा, उनके जिस्मों से इहराम खींच लिए। तो वो लोग हजरत अली हजरत करार से नाराज हो गए कि देखो उन्होंने हमें इहराम भी नहीं मानने दिया। सरकार मदीना तक ये बात पहुंची, मेरे आका ने फरमाया मन कौन तो मौला उठा ली मौला, अरे जिसका जो मुझे अपना मालिक और मुख्तार से आगे कराम तुम लोग समझते हो, तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे जानों का भी मालिक हूँ, तुम्हारे ईमानों का भी मालिक हूँ, तुम्हारे इज्जत आबरू का मालिक हूँ, तुम्हारे मालों का मालिक मैं हूँ, तो अली में और मुझे कोई फर्क मत करो, मन कौन तो मौला उठा ली मौला। अब गौर सुनाइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए हजरत उमर मुन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबी मालिया के साथ मिल गई और हजरत अली के मद्दे मुकाबिल आ गए। ये सुना होगा ना, कोई शख्स ये क्यामत तक साबित नहीं कर सकता कि हजरत उमर मुन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कभी भी हजरत अबी मालिया के साथ मिली हूं, क्यामत तक कोई शख्स ये इसके बाद साबित नहीं कर सकता। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वो हजरत अमीर माविया से बिल्कुल नहीं मिली, खुदा की कसम कभी नहीं मिली। एक जंगे जमल का मौका पेश करते हैं, लेकिन जंगे जमल जो है वो हजरत अली और हजरत माविया के दरमियान हुई ही नहीं। कैसा मुगालता देते हैं, अरे वो तो जंगे सिफीन हुई थी जो कि बहुत बाद में जाकर हुई थी, हजरत माविया तो सब मुल्के शाम में बैठे हुए थे जबकि जंगे जमल हुई। जंगे जमल जो हुई थी वो तो हजरत अली के दरमियान और हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अवाम के दरमियान हुई थी। हजरत तलहा पता है कौन है, हजरत जुबैर बिन अवाम मालूम ही कौन है, हजरत तलहा अशरफ बशरा में है, हजरत जुबैर बिन अवाम अशरफ बशरा में है, और इनसे मेरे आका सरकार मदीना ने हमेशा बड़ी मोहब्बत फरमाई और बड़ा ही प्यार फरमाया। بڑی شفقتیں فرمائی ان پر. تو یہ لوگ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے, اور جس وقت لے کر آئے تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا, ارے یہاں پر کتے مجھ پر بھونکے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو سرکار مدینہ نے فرمایا تھا کہ میرے آل میں سے کچھ لوگ اگر کتے بھونکیں گے تو وہ جگہ یہی ہے, میں واپس جاتی ہوں. انہوں نے کہا, حضور ہم تو آپ کو صرف اس لیے لے کر آئے کہ آپ صلح کروائیں. حضرت یہ قاقا بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ بات کرو ان لوگوں سے کہ یہ لوگ لشکر لے کر کیوں آئے ہیں. جب قاقا بن عامر وہاں پر پہنچے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے, پردے کے پیچھے سے اپنی ماں کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کے تشریف آوے کیسے ہوئی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ماں ہوں اور میں تو اپنی اولاد میں صلح کرانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں, میں تو صلح کرانے کے لیے آئی ہوں. حضرت قاقا بن عامر نے کہا, حضور آپ جس وقت تشریف آوری آپ کی ہوئی ہے, حضرت علی سے رہا نہیں گیا, انہوں نے مجھے بھیجا, کہا کہ جا کے حرمت رسول سے پوچھو کہ انہوں نے یہ زحمت کیوں فرمائی, کیسے یہاں پر تشریف لائی ہیں. تو جس وقت انہوں نے مجھے بھیجا ہے, صلح کا پیغام ہے, تو حضور آپ یہ زبیر بن عوام کو اور طلحہ کو آپ حکم دیں کہ وہ بھی خانے میں بیٹھیں, میں حضرت علی کو بھی لے کر آتا ہوں, اور بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں. یہ لوگ خیمے میں بیٹھ گئے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, صلح کی بات چیت ہو رہی ہے. جب کچھ قاتلین ایمان عثمان, حضرت عثمان کے قاتلوں نے جب دیکھا یہ تو صلح ہو جائے گی, ہمارا کیا بنے گا, ہم تو مارے جائیں گے, یہ صلح ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس طرح کیا کہ اب یہاں پر آپ کی روایتیں بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص جو کہ قاتلین حضرت عثمان میں سے تھا, اس نے ایک تیر چپکے سے چلایا اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے اونٹ کے اوپر چل رہا کر تھی اور اپنے اس حوضت کے اندر کدارے کے اندر پردے کے اندر بند تھی, اس نے ایک تیر اس اونٹ پر چلا دیا کہ اسی طرح جنگ چھڑ سکتی ہے, ورنہ یہ تو صلح کر بیٹھیں گے اور ہمارا قتل عام ہوگا. جنہوں نے تو عثمان غنی کو قتل کیا ہے, ہمارا کیا بنے گا. اس نے جس وقت ایک تیر چلایا تو پھر تو ایک ہلا گلا مچ گیا کہ ارے کون ہے جس نے حرمت رسول پر تیر چلایا ہے. تو پھر تو لوگ اپنی ماں پر چٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور یہ حضرات تو بیٹھے ہوئے اندر صلح سے بھائی کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں, اور لیکن وہ فسادیوں نے درمیان میں ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ وہ دو لشکر جو ہیں وہ آپس میں جت گئے, اور حضرت علی بھی اپنے لشکر کو الگ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بھی اپنے لشکر کو الگ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ ایک تیر جو لگا اس کی وجہ سے یہ جنگ جمل ہوئی, اور وہ جنگ جمل ایسی ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ 20,000 مسلمان آپس میں گتھم گتھا اور سر قلم ہو گئے. یعنی بھائی یہ تو فسادیوں نے کرائی تھی. ارے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا. یہ بھو کیسے آئی ہے, بہرحال محترم حضرات, حضرت معاویہ تو اس وقت تک اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے, وہ تو بہت دور ملک کے شام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ جنگ تو بصرہ کے میدان میں ہو رہی تھی. اور لیکن اس کے باوجود بھی ذرا دیکھو, غور تو کرو, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ اکبر. پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے, بڑا گہرا سوال ہے, ذرا غور سے سنو. بڑے بڑے لوگوں کو پھسلایا جاتا ہے حضرت علی کے خلاف کرنے کے لیے. سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاؤں کیوں کاٹ دیے تھے, یہ تو بتاؤ. یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے. پیارے بھائیو ذرا سمجھنے کی بات تو کرو, ذرا غور تو کرو کہ معاملہ کیا ہے. اصل میں وہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس اونٹ کے اوپر جلوہ گر ہیں, اور آپ اور اپنی ماں کے اوپر قربان ہونے کے لیے امت رسول جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. اونٹ کے گرد لوگ آتے ہیں اور لیکن حضرت علی کی فوج کا کوئی سپاہی اس اونٹ کے قریب نہیں گیا, اس سے دور دور رہے. حضرت طلحہ اور حضرت عبد زبیر بن عوام کے جو فوجی بھی تھک جاتے سستانے کے لیے اس اونٹ کے پاس آ جاتے کہ یہ اپنی ہماری ماں کے پاس کوئی شخص بھی قدم نہیں بڑھائے گا, چاہے حضرت علی کے فوجی میں سے ہو تمہارے ہوتائے ہمارے فوجی میں سے ہو. وہاں پر وہ لوگ سستانے کے لیے آ جاتے تھے اور وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا. حضرت علی حیدر کرار نے فرمایا, جب تک حضرت طلحہ سے فرمایا اور زبیر بن عوام سے فرمایا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی اور مسلمان آپس میں ان کے قتل و غارت ہوتا رہے گا. کسی طرح کرو کہ اس اونٹ کو فوراً قبر بٹھایا جائے اور اس اونٹ کو فوراً بٹھاؤ. وہ اونٹ بیٹھتا نہیں تھا تو بامرے مجبوری اس کے پاؤں کاٹے گئے کہ مسلمانوں کا قتل عام تو بند ہو, اور جب بیٹھے گا تو قتل عام بند ہوگا. ارے بھائیو, بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ارے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بیٹوں کے اندر اصلاح کرانے کی تشریف لائی تھیں. مجھے وہ لوگ استدلال نہیں بھولتا جو سیدنا حضرت جو تھے جو کہ سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا. فرماتی ہیں جب آپ سفر پر نکلتی جبکہ آدمی مسافر بن جاتا ہے اتنے سفر کے پس سے آپ نکلتی اور آپ سفر فرما رہی ہیں, جب کہیں پر جا کے رک دی تو آپ نماز قصر نہیں پڑھتی تھیں, چار رکعتوں کو دو رکعت کے رکعتیں کر کے نہیں پڑھتی تھیں, آپ چار کی چار رکعتیں پڑھتی تھیں. آپ سے پوچھا گیا, حضور آپ تو مدینہ منورہ سے دور ہیں, اب تو آپ کو قصر کرنی چاہیے, اب تو آپ کو دو رکعتیں پڑھنی چاہیے. فرمایا, میں دو رکعتیں کیوں پڑھوں, میں جس کے گھر بھی میرا قیام ہوتا ہے, ارے وہ تو میرا بیٹا ہوتا ہے, میں تو ماں ہوں ان کی, میں ماں بھی اپنے گھر میں کبھی مسافر بنتی ہے. پیارے بھائیوں, اور حضرت علی حضرت کرار وہ تو حضر امر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ حضر احترام کرتے رہے, یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہوئی حضرت المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں جب جلوہ کر ہوئی اور گھر میں جب پہنچی حضرت علی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جس وقت آپ باہر نکلے آپ کچھ دور تک چلے, کچھ لوگوں نے بتایا حضرت علی حضرت کرار کو فرمایا اور ان سے عرض کیا کہ حضور کچھ لوگ اس دروازے پر کھڑے ہیں اور حضرت عمر مومنی کو گالیاں دے رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لے آؤ, ارے ان لوگوں کا قتل عام کرے گا جو حرمت رسول کے اوپر آنکھ بھی لے کر آتے. حضرت علی نے کچھ کو قتل کیا, کچھ کو کوڑے لگوائے, جس کا جرم جیسا تھا اس کے ساتھ وہی شروع کیا. پیارے بھائیو, حضرت علی حیدر کرار کے مقابلے میں حضرت ام المومنین کبھی بھی نہیں آئی, وہ تو فقط حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کے کہنے پر اور ان کے اصرار پر کہ آپ جائیں گی تو کوئی اصلاح ہو جائے گی, وہاں پر وہ آئیں بھی صحیح مگر شریر لوگوں نے اپنے شر کو وہاں پر بھی پھیلا دیا. باقی ہے غور کریں آپ اللہ اکبر, حضرت علی کے بارے میں سرکار مدینہ نے کیا بات فرمائی ہے. سرکار مدینہ فرمایا, انا مدینہ العلم و علی ام باقی, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک اور بات بھی ذرا سن لیجیے تاکہ بات ذرا کھل جائے واضح ہو جائے. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, میں آپ کو واقعہ سنوں گا, واقعہ سنا دو پھر اس بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں. پچھلے دن میں حجاز مقدس کیا, یہ کون سا باتیں کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. اچھا نہیں روکے نہیں, چکا آہستہ پڑھیں, روکنے کے لیے نہیں گئے بلکہ آہستہ پڑھوانے کے لیے. ہاں آہستہ پڑھوانے. میں کچھ روز رمضان مبارک سے چند روز پہلے حجاز مقدس حاضری کے لیے گیا, تو جدہ میں جب میں پہنچا تو وہاں پہ کچھ تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں جدہ وغیرہ میں تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں. جدہ میں جب میں تقریر کر رہا تھا اور میں حضرت علی حضرت کرار کی شان بیان کر رہا تھا اور یہ تو اور اللہ کی شان بیان ہو رہی تھی, تو ایک شخص نے ایک سوال کیا. اس نے کہا, حضور آپ یہ بات فرمائیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اور یہ اللہ میں یہ قوت ہے یہ طاقت ہے وہ اس طرح کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیا کسی نبی نے بھی کبھی کسی ولی سے کوئی مدد مانگی جو ہم مانگے؟ کسی نبی نے کسی ولی سے کوئی مدد مانگی ہے جو کہ ہم مانگے؟ اللہ. میں نے کہا, بھائی یہ تو نبی نے ولی سے مدد مانگی اور یہ قرآن پاک میں سے مانگی. وہاں کا بکا رہ گیا بھی سارا قرآن پڑھتے سنتے چلے آئے آج تک مولوی نے کسی مولوی نے یہ بات تو بتائی نہیں کہ کسی نبی نے بھی کسی ولی سے مدد مانگی ہے. یہ بات تو نہیں بتائی آج تک. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کیسا قرآن کہیں 40 بار والا تو نہیں آتا. پیارے بھائیو یہ ہمارا 30 باروں کا مکمل قرآن مجید ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. نبی نے ولی سے مدد مانگی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخلیہ کرائے گا؟ ٹھیک ہے نا, کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے مسلمان تابع دار فرما بردار بن کر آنے سے پہلے پہلے کوئی تخت لے آئے. ملکہ بلقیس وہاں سے اپنے ملک سے روانہ ہو رہی ہے اور اس کا ملک اتنی دور ہے, سینکڑوں مل کے فاصلے پر ہے, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس کے ملک کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ حدود خبر لے کر آیا تھا اور اس نے آگے بتایا تھا, اتنا واقعہ آتا ہے سورہ نمل کے اندر. حدود خبر لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام آپ تو یہاں بادشاہت کر رہے ہیں, آپ سے سینکڑوں مل کے فاصلے پر ایک اور بھی بادشاہت ہو رہی ہے, ایک اور عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے. پھر اس سے خطوں کی دعوت ہوئی, پھر وہ آ رہی تھی. وہ تو سینکڑوں میل کا فاصلہ, ان دنوں میں آنے میں بھی کئی روز لگتے ہیں, اس کو ہوائی جہاز تو نہیں ہے جو پہنچ جاتا فوراً. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخلیہ کرائے گا ان کے فرما بردار بن کر آنے سے پہلے پہلے؟ مولا عفریت من الجن خبیث قبیح کل جن نے کہا وہ میں لے کر آتا ہوں تخت. آپ کی مجلس درخواست نہیں ہوگی تخت پہلے حاضر کر دوں گا, یا آپ ابھی اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تو تخت حاضر ہو جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تو تو جن ہے, تو لے آئے گا, ہم تو کسی ولی سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اے تو تو جن ہے, تو تو لے آئے گا, تو جن جو ہوا, ہمیں تو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ میرے دربار کے اولیاء اللہ نے کتنی قوت اور کتنی طاقت. اس موقع پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, پروردگار نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. غور کر رہے ہیں آپ, ترجمے پر غور کریں, خیال تو آپ غور کریں, کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, آپ کے سمجھ بات میری آ جائے. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یہ نہیں فرمایا قال الذي عنده علم الكتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا, یہ بات نہیں. فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب, اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. کتاب بھی وہ نہیں جو کہ قرآن مجید ہے, وہ کتاب نہیں. قرآن تو سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے نا بھائی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو کتاب ہے اس کا بھی تھوڑا سا علم ہے, لیکن اس علم نے ان کا سینے, ان کے سینے کو روشن کر دیا. انہوں نے کہا انا آتی کبھی یہ قابل آئی ارتد علیہ کے طرف کو, آپ کی لپک نگاہ سے پہلے وہ تخت حاضر کیے دیتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت موجود تھا. ٹھیک ہے جی, تخت کو ہوا میں اڑا کے تو نہیں لے کر آئے تھے نا بھائی, ہوا میں اڑا کے تو نہیں لے کر, ہوا میں اڑا کے لے کر آتے محل کی چھتیں بھی ٹوٹتی, دیواریں بھی پھٹتی, بڑا کام خراب ہوتا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تخت جس کو کہ 40 پہلوان اٹھایا کرتے تھے, یا آصف بن برقیہ ایک شخص جنہوں نے کہا لپک نگاہ سے پہلے لے آتا ہوں, وہ زمین میں سے کھیت کے انہوں نے تخت وہاں پر حاضر کر دیا. بتائیے کون لے کر آیا؟ وہ لے کر آیا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ان کے خلیفہ خاص اور ان کے حواری خاص, انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور وہ تخت میں لے کر آتا ہوں. فرما دیا ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے. تو جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو ان کی قوت اور طاقت کا عالم یہ ہے. تو جن کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا انا مدینت العلم وعلیکم بابها, تو خدا کی قسم علی کی قوت اور طاقت کا کون ہے جو اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے اور وہ ذات جن کے بارے میں میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں دیتا ہے. خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھی کون اندازہ لگا سکتا ہے. حضرت علی سے جب پوچھا گیا حضور سب سے بہادر تو آپ ہیں نا, سرکار کے صحابہ میں سب سے بہادر تو آپ ہوں گے نا, فرمایا نہیں, بہادری کا امتحان تو غزوہ بدر کے موقع پر ہو گیا تھا. فرمایا اس وقت میں بھی موجود تھا, اس وقت حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے, سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے, سب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے. غزوہ بدر کا موقع تھا, 313 صحابہ کرام جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے, اور اس موقع پر یہ بات ہوئی کہ کون ہے جو سرکار مدینہ کی حفاظت کرے گا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس موقع پر اے لوگوں, علی آگے نہیں پڑھا, عمر آگے نہیں پڑھے, کسی نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی. اگر ذمہ داری اٹھائی تو اس نے اٹھائی جو ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے فرمایا میں حفاظت کروں گا, جو کچھ میرے سینے میں تھا سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. اللہ میرے بھائی, رب العالمین کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے بہت دعا کرتا ہوں, اور یہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے حضرت علی کی محبت باقی رہے, یا اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باقی رہے, یا اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باقی رہے, یا اللہ حضرت عثمان غنی کی محبت باقی رہے, اور تمام صحابہ کرام کی محبت باقی رہے. ایک بات بس ذہن میں آتی ہے, وہ بات کرتی ہوں کیونکہ بات ورنہ ادھوری رہ جاتی ہے. حضرت علی کی بات ہو اور وہ مسئلہ بیان نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ وہ تھوڑا سا بیان کر دوں, بس اشارے میں بات کروں گا پھر آپ لوگوں سے جاتا ہوں. اللہ, حضرت معاویہ کے متعلق بعض لوگ بڑی غلط غلط باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت علی جیسا تو حضرت امیر معاویہ ہو نہیں سکتا, یہ بات ہے پکی, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کون ہے جو کہ ان کا دروازہ ہے, کون ہے, کون ہے جو ساری کائنات کا مولا ہے حضرت علی کے علاوہ, کون ہے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا. لیکن بات اصل میں یہ ہے, اللہ صحابہ کا معاملہ صحابہ جانے, صحابہ کا معاملہ صحابہ جانے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بھی جانیں گے, میں کہتا ہوں کہ صرف یہیں پر مت جانو, نبیوں میں بھی جانو. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, قرآن مجید واقعہ آتا ہے, سارا واقعہ ہے, کوہ طور پر جس سے گئے اور جس سے کہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے تو بچڑے کو خدا بنا لیا ہے, تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام پر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میری قوم کو کیوں نہیں روکا, اور غصے میں تو بہت شدید تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا غضب الزلال تو بڑا مشہور ہے, جس نے کہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی بھی آنکھ نکال دی تھی. اللہ اکبر, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک پکڑی اور پکڑ کے اس کو کھینچا اور کھینچنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بھائی رکیے تو صحیح, میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ارے وہ نبی ہیں اور نبی نے نبی کے ساتھ ایمان نہ کیا, اب کوئی ہے جو کہ دو نبیوں کے درمیان فیصلہ کرے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا بھائی, کوئی ہے جو دو نبیوں کے درمیان فیصلہ کرے؟ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ان کے درمیان اگر ہم فیصلہ کریں گے, ہم اپنی عاقبت کو خراب کریں گے, اپنے انجام کو برا کریں گے. پیارے بھائیو, جو صحابہ رسول ہیں وہ جانے اور سرکار مدینہ جانے. آج ہم کوئی بات کہہ دیں اور قیامت پر وہ سرکار مدینہ فرمائیں کہ تمہیں کیا پڑھتا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں, یہ میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرو, میرے صحابہ کے بارے میں کوئی کلمہ تو اپنی زبان سے ادا کرو, تمہیں کیا پڑھتا تھا؟ لیکن آج بھی ہم سرکار مدینہ سرور سینا سرور کونین کے قدمین شریفین پر اپنے سر پر رکھ کر عرض کرتے ہیں, حضور ہم آپ کے صحابہ میں سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, لیکن کیا عرض کرے حضور, ہمارا دل دوڑ علی کے قدموں میں ہے. میرے بھائیوں, بات اصل میں یہ ہے کہ اگر میرے والد علیہ رحمۃ یہاں پر ایک بات فرماتے تھے, اگر قرآن کو قرآن پر رکھ دو تو گناہگار نہیں ہوگے. صحابہ صحابہ کو معاملہ آپس میں ہے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ قرآن پر رسالے کو رکھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا؟ قرآن پر رسالے کو رکھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. ارے ہم تو رسالے بھی نہیں ہیں, ہم تو رسالے بھی نہیں ہیں.
ہمیں کیا پہنچتا ہے جو ہم صحابہ قرآن کے بارے میں گلب کشائی کریں گے. بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یا اہل بیت اطہار کی محبت، یا اللہ تمام صحابہ قرآن کی محبت، یا اللہ ہمارے دلوں میں باقی رکھ، اور سرکار مدینہ کے صحیح معنی میں اتباع رکاب کی ہمیں توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.